بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. حق تعالى فرماتے ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی، یعنی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور واقعی وہ بڑے بخشنے والے اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا اعلان ہے کہ حق تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے وہ بندو جو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور گناہ کر لیے، اب تم شرمندہ ہو، نادم ہو، نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم ماضی کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے ہیں، معاف کر دیں. اس اعلان کی قدر کرنی چاہیے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد بندہ کبھی نافرمانی نہ کرے اللہ. لیکن حق تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، فرماتے ہیں انی لغفار، یہ تو فرمایا کہ میں تو بہت ہی زیادہ مغفرت، غفار بہت ہی زیادہ مغفرت فرمانے والے، معافی فرمانے والے، درگزر کرنے والے. لیکن وہاں شرط ہے، انی لغفار لمن تاب، میں اس کے لیے غفار ہوں جو توبہ کرے. اور کلام پاک میں یہ ہے کہ کلام پاک کی ایک آیت کہیں ہے تو اس کی تفسیر دوسری آیات کرتی ہوتی ہے. یہ کلام پاک کی تفسیر کے اصول میں سے اصول ہے کہ محض آیت وہ نہیں بلکہ اس کی تفسیر دوسری آیات کرتی ہوتی ہیں. جب سب منطبق ہو جاتی ہیں تو پھر ہوتی ہے وہ تفسیر صحیح. تو یہاں یہ ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا گناہوں کی وجہ سے اور جہنم کا مستحق بنا لیا. یہ اس آیت کی نایت نزول میں ایسی ہے. یہ آیت یہ بڑی عجیب رحمت والی نایت آیت ہے کہ انتہائی شقی اور انتہائی گنہگار کافر کو حق تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے. اس کے لیے کئی آیات نازل ہوئیں اور آخر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو تم نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم معاف کر دیں. شرط یہی ہے کہ وہ توبہ کرے. توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے گناہ معاف نہیں ہوتے. گناہ سے مراد کبائر ہیں. کبائر وہی گناہ ہیں جو کہ ہم تو آج کل زیادہ کبائر میں مشغول ہیں. جھوٹ کبیرہ گناہ، غصہ کبیرہ گناہ، غیبت کبیرہ گناہ، نامحرم کو دیکھنا کبیرہ گناہ، تصاویر گناہ کبیرہ، موسیقی گناہ کبیرہ، ہم تو اس میں مبتلا ہیں. نام و نمود گناہ کبیرہ، اسراف گناہ کبیرہ. اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمارے دیندار ہم اس میں مبتلا ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو، تو اس کی شرط یہ ہے کہ توبہ کرو. انی لغفار لمن تاب، میں تو اس کے لیے غفار ہوں، بے شک میں غفار ہوں، لیکن اس کے لیے ہوں جو توبہ کرے، تو توبہ شرط ہے. اسی چیز کو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں رمضان المبارک کے سلسلے میں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا اعلان ہے، اس کی قدر کرو. یہ اعلان کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا اعلان ہے، اس کی قدر کرو، خدا کے لیے بے حسی اور غفلت کو دور کر لو، غیر ضروری امور اور تعلقات کو آج ہی سے ختم کرو. اب اندازہ کیجیے، حضرت تھے اپنے وقت کے قطب الارشاد، بات ہو رہی ہے گناہ چھوڑنے کی، بات ہو رہی رمضان المبارک کی تیاری کی، فرما رہے ہیں کہ غیر ضروری امور اور تعلقات آج ہی سے ختم کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر ضروری جو تعلقات ہیں اور غیر ضروری باتیں ہیں اور کام ہیں، یہی گناہ کراتے ہیں، یا تو یہ گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں یا یہ گناہ کا سبب ہوتے ہیں، دونوں باتیں. غیر ضروری امور گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، بس ان کو آج ہی سے ختم کر دو، یکسوئی کے ساتھ رمضان شریف کے مبارک دنوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. توبہ و استغفار سے قلب کی پاکی حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرو، اور عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ 30 دن تک ہر طرح کی معاصی سے پرہیز کریں گے، نافرمانیوں سے بچیں گے، آنکھوں اور زبان کی حفاظت کریں گے. اس طرح اگر آپ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے تو پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری برکات اور ثواب کا مشاہدہ ہوگا، آپ کو نصیب ہوں گے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، بغیر اس تیاری کے کچھ حاصل نہ ہوگا. یہ ہے تیاری، یہ تیاری تو قلب میں ہے، عزم ہے، گناہوں سے توبہ ہے، غیر ضروری امور اور تعلقات کو ختم کرنا ہے. یعنی ایسے کرو جیسے بادشاہ تمہارے دل میں آنے والا، بادشاہ تمہارے دل میں، تمہارے گھر میں بادشاہ آ رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ صفائی کرو گے اس کی شان کے حساب سے. دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل. اے افکار باطل تم بھاگو، اب تم دور ہو جاؤ، دور باش، دور ہو، نکل یہاں سے. دور باش افکار باطل، اے جھوٹی فکرو. فکر یعنی وہ سوچ جو بالقصد کی جاتی ہے، اس کو فکر کہتے ہیں. قرآن میں جہاں جہاں فکر آیا ہے وہ اس کا مطلب وہ سوچ ہے جو انسان بالقصد عمدن جان بوجھ کے سوچ کر کرتا ہو، اس کو فکر کہتے ہیں. اچھی فکر ہے اس میں اجر ہے، بری فکر میں گناہ ہے. یہ افکار باطل کو نکالو، وہ افکار جو گناہ کے ہیں ان کو نکالو. مثلا ابھی بیٹھے ہوئے یہ پلاننگ کر رہی ہیں، جیسے عورتیں بہت کرتی ہیں، کہ فلاں کی شادی ہوگی تو یوں ہوگا، یوں کپڑے پہنے جائیں گے، ایسے فیشن کے کپڑے سلوائے جائیں گے، اور یوں شادی ہالوں میں جایا جائے. سب گناہ کا ارادہ ہے، یہی افکار باطل ہیں، گناہ کے ارادے ہیں، گناہ کے ارادے. دیکھ، یاد رکھیے، ابھی ایک دو خط آئے ہیں، وہ پچھلے چند بیان میں عرض کیا تھا تکبر کے سلسلے میں، کہ فیشن کی نیت تکبر ہے، فیشن کی نیت حرام ہے. اور عورتیں یہ کثرت سے کرتی ہیں، اپنے کپڑے ہمیشہ فیشن کے مطابق سلوانا چاہتی ہیں، چاہے کتنی بڑی بزرگ اور نفلے پڑھنے والی ہوں اور قرآن کی تعلیم و تدریس کرنے والی ہوں یا کوئی بھی ہوں. یہ اتنا بڑا مرض لیے بیٹھی رہتی ہیں. مرض کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں گو، بڑے خوشبو، بڑا فیشن، بڑا رنگ، بڑے عجیب کپڑے، دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے. فیشن کے خلاف کپڑا پہننے سے آر آتی، بھائی تم کو کپڑے سلوانے ہیں اپنے آرام کے لحاظ سے، اپنی راحت کے لحاظ سے، اپنی پسند کے لحاظ سے، بے شک اپنی زیبائش کے لیے سلواؤ، اپنی آرائش کے لیے سلواؤ، فیشن کیوں، فیشن کو کیوں دماغ ملائے؟ دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل. اغیار دل یہ سارے کے سارے رضائل، عجب ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، نام و نمود کی خواہش ہے، ریا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اغیار دل ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اس دل میں نہیں آتے جس دل میں غیر بسے. دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. اس دربار دل کو سجا لو رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں آئے. تم ارادہ تو کرو، ارادہ تو کرو، یہ کڑوی گولیاں تو نگلنی پڑیں گی، فیشن کو تو ترک کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جنت جیسی چیز چاہو اور دنیا کی ساری ان آلودگیوں کے ساتھ ہمیں جنت مل جائے گی. یہ تو حق تعالیٰ کلام پاک میں ہی فرما چکے ہیں کہ جنت ایسی سستی نہیں ہے. تو اس پر فرما رہے ہیں حق تعالیٰ کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں, تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو, بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے, واقعی وہ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں. اگر ایسا کر لیا اور یہ عزم کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی تمام برکات حاصل. فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, اب عورتوں کے متعلق بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, عورتوں کی آزادی اور بے راہ روی کا ایک ایسا سیلاب آ چکا ہے کہ الامان والحفیظ اس قدر شدید طریقے سے آ چکا ہے کہ عورت کا گھر سے بلا ضرورت شرعی مثلا نکلنا جائز نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا, سب نے پڑھا ہوا ہے, کلام پاک کی آیت ہے اپنے اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو. اور یہ خطاب اصل میں کلام پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہے, لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام مفسرین نے جو اہل حق میں سے تھے سب نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ یہ حکم تمام عورتوں کے لیے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ازواج مطہرات کو منع کر دیا گیا جس میں فتنے کا احتمال ہی نہیں تھا تو اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا. ان کو تو اس لیے منع کیا گیا کہ تمام عورتوں پہ حکم ہو جائے کہ دیکھو جب ازواج مطہرات نہیں نکل رہی, اور چنانچہ تمام صحابہ کرام کی عورتوں نے صحابیات نے اس وقت سخت پردے میں اپنے آپ کو گھر میں مقید کیا, اور یہی چیز چلی آ رہی ہے 1500 سال سے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, ابھی کل ہی ایک اشتہار دیکھا اور ہمارے بزرگوں میں سے اس میں اعلان کیا گیا ہے کہ تراویح کے لیے عورتوں کا انتظام ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو تراویح پہ جانے سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خروج بلا ضرورت ہے. خروج بلا ضرورت ہے, آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں تاکہ اطمینان ہو جائے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے تطہیر رمضان, اس میں حضرت نے بہت صاف فرمایا کہ یہ عورتوں کا جو تراویح ہے جماعت اور مردوں سے سننا کیسے جائز ہو جائے گا, کس طرح کی یہ کہاں سے یہ چیز آ گئی کہ آج ہمارے ہی حضرات عورتوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ گھر سے نکلو اور تراویح میں آؤ, ہمارے ہاں پردے میں تراویح کا انتظام ہے. اتنی بھی اب عقل مسخ ہو گئی ہمارے مقتدائے دین کی, ایسی عقل مسخ ہو گئی کہ جو چیز صریح گناہ ہے قرن فی بیوتکن کی روح سے اس کے خلاف کرتے ہیں. اب سنیے آپ, ایک بدعت رمضان میں یہ ہے کہ نامحرم حافظ گھروں میں جا کر عورتوں کو محراب سناتے ہیں, نامحرم حافظ. اب یہ تو نہیں ہوتا, اب حافظ لوگ بھی قیمتی ہو گئے ہیں, اب حافظ کہاں جاتے ہیں, اب حافظ کہیں سناتے ہیں, آپ ہی تشریف لائیے عورتیں, یہی ہوتا. بات تو ایک ہی ہے کہ وہاں بھی نامحرم حافظ کی آواز سنی جاتی تھی پہلے, چاہے گھروں میں حافظ آئے چاہے عورتیں جائیں. گھروں میں حافظ آئیں اور عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں یہ بھی برا ہے, لیکن اتنا برا نہیں جتنا عورتیں گھر سے باہر نکلیں. اس میں ایک گناہ, اس میں دو گناہ. اب فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں چند قباحتیں ہیں. ایک یہ کہ اجنبی مرد کی آواز جب وہ خوشاب آوازی کا قصد کرے, جب بھی قاری پڑھائے گا, آپ حافظ ہیں آپ پوچھ لیجیے کسی بھی حافظ, بھائی جب تراویح میں پڑھاتے ہو تو کیسے پڑھاتے ہو, خوب بنا بنا کے نہیں پڑھاتے ہو, اللہ والے تو اللہ تعالیٰ کو سناتے ہیں اور یہ دنیا کو سناتے ہوتے ہیں, کیا نامحرم کی آواز سننا جائز ہے عورت کو؟ جائز نہیں ہے. یہ عورتوں نے کہاں سے وہ چیزیں فرض کر لی جو حرام ہے اس کو حلال کیسے کر لیا؟ یہ کون سی چھری ہے جو ہر چیز کو حلال کر دیتی ہے؟ بھائی نامحرم کی آواز خوش الحانی سے جب وہ قرآن پڑھے تو اس کا سننا جائز نہیں, صاف لکھا ہے. ایک اجنبی مرد کی آواز جب وہ خوش آوازی کا قصد کرے, خوش آوازی کے ارادے تراویح میں تو یقیناً خوش آوازی کا قصد ہے, وہ عورت کے لیے ایسی ہی ہے جیسے اجنبی عورت کی آواز مرد کے لیے. سن لیجیے, یہ میرے الفاظ تو ہے نہیں, حکیم الامت مجدد ملت حکیم الامت مولانا شاہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ مرد کی آواز عورت سنے یہ ایسے ہی ہے جیسے اجنبی عورت کی آواز مرد کے لیے, اور رواج یہی ہے کہ خوش آواز مرد تلاش کیے جاتے ہیں. اور حافظ صاحب بھی مردوں کی جماعت میں تو شاید سادہ سادہ ہی پڑھتے, یہاں چونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں خوب بنا بنا کر ادا کرتے ہیں. سو عورتوں کے لیے جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھیں عورتوں کے لیے جماعت کی کیا ضرورت ہے, کہاں سے آ گیا, کہاں سے یہ سب چیزیں نکالنی؟ اپنی اپنی الگ الگ پڑھ لیں، اور کچھ ضرورت محراب سننے کی نہیں. اگر حافظہ بھی ہیں، سنیے حافظہ، آج کل تو یہ حافظہ ہیں تو وہ کم سے کم کچھ نہ تو دو چار عورتوں کو لے کے سنائیں گی شاید. آج کل یہ فیشن، ہر چیز میں فیشن ہے. اگر حافظہ ہیں تو فرادہ فرادہ الگ الگ اپنی تراوی میں قرآن ختم کریں، اور اگر حافظ نہیں تو علم تلق کیف سے پڑھ لیں، اور ناظرہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں. کیوں باہر نکل نکل کے جا رہی ہیں آپ اور گناہ مول لے رہی ہیں؟ اور مزید فرماتے ہیں اس پہ، اسی بات میں بعد میں فرماتے ہیں. پہلے تو وہ بتا رہے ہیں کہ کسی حافظ کو پیسے دے کر قرآن سننا جائز نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے تو عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مباعدت ہے مردوں سے، یعنی ان سے ان کو دور کرنا مقصد، یہی شریعت کا مقصد، مرد اور عورتیں ساتھ نہ آنے پائیں. اور یہاں اختلاط لازم آتا ہے کہ عورتیں مرد کی آواز سن رہی ہیں، اور جب عورتیں مرد جمع ہوں گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اختلاط اور دوسرا بھی ہو جاتا ہے. اور کس کس کو روکیں گے آپ؟ یہ تو شرارت بڑی ہوئی، ہر ٹی وی زیادہ تو ماحول ہے. کیا حاجت ہے عورتوں کو قرآن ختم سننے کی جب شارع علیہ السلام ہی کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا تو ان کے ذمے کچھ ضرور نہیں، بس علم طرح کیف سے پڑھ لیا کریں. اور اب سنیے، ایک خرابی اور ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ حافظ عورتوں کے سنانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اب ایک جگہ حافظ صاحب ہیں جیسے اشتہارات لگ رہے ہیں، آئیے آئیے عورتوں کا بڑا انتظام ہے، ان کو اتنی خبر نہیں ہے، یہ شیخ ہیں یا عالم ہیں، یہ اشتہار لگوا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو چیز حرام ہے اس کا اعلان لگوا رہے ہیں، اور جو چیز مستحب تھی 15 شعبان کا روزہ اس کو وہ نفی اس کی کر رہے ہیں. ارے تمہاری عقلوں میں پتھر ہی تو پڑ گئے ہیں نا. اسی لیے میں آج کل بس صرف حکیم الامت رحمۃ اللہ کی کتابیں لے کے پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہمارا بھی دین صحیح رہے اور ان کے منہ کے اوپر بھی کچھ جوتا ووتا پڑتا رہے کہ حکیم الامت جو تمہارے باپ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے، تم کیا کہتے پھر رہے ہو. ہمیں ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. ارے تمہارے دیوبند تو صرف ایک چیز کا نام ہے، حکیم الامت مولانا شفیع تھا نا، وہ ان کو نکال دیجئے، دیوبند ختم، دیوبندیت ختم، سب کچھ ختم، تمہارا یہ حشر ہو گیا ہے. جن چیزوں کو انہوں نے صاف منع کیا ان کو تم الاعلان تعریفی انداز سے کرتے ہو، نہ عورتوں کو پرواہ، نہ عورتوں کے والدین کو پرواہ، نہ عورتوں کے شوہروں کو پرواہ، نہ عورتوں کے بھائیوں کو پرواہ، کسی کو پرواہ نہیں. عورتیں نکل نکل کے، ایک ہیں ہمارے جاننے والے خود بہت نیک بہت صوفی بیوی صاحبہ، روزانہ نکل کے تراوی کے لیے جاتی ہیں، اور یہ تک احساس نہیں کہ یہ نہ نکلنا جائز، نہ محرم حافظ سے قرآن سننا جائز، اتنا تک کا احساس نہیں. تو پھر فرماتے ہیں جب ایک جگہ حافظ عورتوں کے سنانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو محلے سے عورتیں آ کر جمع ہوتی ہیں، اور اس میں خروج بلا ضرورت ہے، یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ جماعت ان پہ ہے ہی نہیں، تو خروج بلا ضرورت ہوا، اور خروج بلا ضرورت حرام ہے. تم کو کیا ضرورت ہے ایسی چیز کے نکلنے کے لیے جس چیز کو شریعت نے تمہارے لیے نہ فرض کیا نہ واجب کیا، نہ سنت موقعہ ہے تمہارے لیے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں تمہارے لیے. اور پھر آخر میں اس مضمون کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یوں ختم کرتے ہیں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. سن لیجیے، اب اس کو سنیے، اور یہ جو تماشے ہو رہے ہیں ان کو دیکھیے. کلی میں اتنا بڑا اشتہار، معمولی اشتہار بھی نہیں، ایک تو تھا نا اشتہار A4 سائز، A3 سائز، A2 سائز، A1 سائز، اس سے بھی بڑا مسجد پہ لگا ہوا ہے، اور فلاں ابن فلاں، اور اس کے بعد جناب بزرگوں میں ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ تراوی کے لیے عورتوں کا انتظام ہے، اور پتہ نہیں کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دین کو جتنا مسخ آج کل کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اپنی رائے لگاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس دین کی. کیا 1500 سال سے یہ دین رائج تھا جو آج کل تم رائج کر رہے ہو؟ کیا اسی طرح سے عورتوں کو گھر سے بلایا جاتا رہا ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دین پیش کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، جس کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا، اور 1500 سال تک کی تاریخ شاہد ہے کہ اس پہ ویسے عمل ہوا. آج ایک نیا دین پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے، کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ بقول شخص سے فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر عبدالحی عربی رحمۃ اللہ کا مضمون اب پڑھ کے سناتا ہوں. عورتوں کی آزادی اور بے راہ روی کا ایک ایسا سیلاب آ چکا ہے کہ الامان والحفیظ ہمارے اور آپ کے قابو سے باہر ہو گیا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ ہی اس امت پر اور اس قوم پر رحم فرمائے. یہ 40 سال پہلے فرما رہے ہیں. تاریخ بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں تباہی آئی ہے اور جو جو ملک برباد ہوئے ہیں وہ عورتوں کی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، گانا بجانا، عیش و عشرت، ناچ رنگ، لہو و لعب کی باتوں سے برباد. عورتوں کی آزادی کا یہ عالم ہے کہ برقع اتارا بالکل بے محابا آزاد ہو گئیں، بے حیائی بے شرمی سے سر کھلا، بازو کھلے، پیٹ کھلا، رنگین کپڑے پہنے ہوئے بلا تکلف مردوں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں دوش بدوش. حدیث شریف میں ہے کہ ایسی عورتوں پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے اور تمام مخلوق ان پر لعنت بھیجتے، اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کی توفیق نہ ہونے کا اندیشہ ہے. یہ بڑی سنگین بات ہے. یہ تو ایسا سیلاب آ چکا ہے جس پر مرد بھی راضی ہیں اور عورتیں مطمئن ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سنیے، جو مضمون سنانا چاہتا تھا وہ اب آیا ہے. اور لطف یہ ہے کہ ایسی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ایسی عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک شریعت کے خلاف کاموں سے وہ توبہ نہ کریں گی ان کی نماز روزہ کسی کام نہ آئے گا. سنیے خود وہ نشاط، سچی بات ہے کہ یہ جو تم نماز روزہ کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ کس لیے کر رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو جس اللہ نے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے اسی نے شرعی پردے کا بھی تو حکم دیا ہے، اسی نے تو گھر سے باہر نہ نکلنے کا بھی تو حکم دیا ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ پتا چلا کہ دال میں کالا ہے. اگر اللہ کے لیے کرتے ہوتے سب کچھ کرتے ہوتے، اس کی تو کوئی کوشش نہیں، بلکہ جو کرے اس پہ لان تان. تو ایسی عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک خلاف شریعت کاموں سے توبہ نہ کریں گی ان کی نماز روزہ، ان کا نماز روزہ کسی کام نہ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے واجب ہے کہ وہ تمام کبائر سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی عدول حکمی سے بچے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے سے بچے. جب تک یہ نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا. کامل ہونا کیا معنی؟ اندیشہ ہے کہ ایمان قائم بھی رہے گا یا نہیں. یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شرم و حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان بہشت میں پہنچاتا ہے، اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے اور بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحیاء من الایمان، شرم و حیا ایمان کی نشانی ہے. اگر شرم و حیا رخصت ہوئی تو پھر ایمان کی کہاں خیر؟ پھر غضب یہ کہ بے پردگی، بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی اور گناہ کبیرہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. کہا جاتا ہے کہ یہ تو رائج الوقت چیز ہے، آج کی تہذیب و معاشرہ اسی طرح ہے. تو کیا تمہارے ایسا کہنے سے کیا قانون الہی بدل جائے گا؟ اب آپ کو ایک اور بتاؤں، ایک گناہ اور ہے جو اس قدر کثرت سے رائج ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور آپ ٹیسٹ کر لیجئے. ہے کوئی چیز ٹیسٹ کرنے کی چیز تو ٹیسٹ کر لیجئے گا کہ کتنے لوگ اس کو گناہ سے. جن گھروں میں ٹی وی ہے، تو میں تو جہاں جہاں ٹی وی ہے ان کی اصلاح سے میں معذرت کر لیتا ہوں. مجھے لکھتے ہیں یا تو ٹی وی کو پھینکو یا مجھ سے، دونوں باتیں ہو ہی نہیں سکتی. ٹی وی کے ساتھ اصلاح کہاں سے ہو سکتی؟ ناممکن ہے. تو ٹی وی جہاں جہاں ہے وہ ایک بڑے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی، ایک نہیں بلکہ کئی بڑے گناہوں کو وہ گناہ نہیں سمجھتی. اور گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. جب ایمان ہی نہیں ہوا، وہ آج کل بڑی مشکل ہے. اب لوگ مجھے دے دیتے ہیں بعض اوقات رقم زکات وغیرہ کی. اب ایک تو مستحق کو ڈھونڈو، پھر یہ بھی ڈھونڈو کہ ایمان والا ہے کہ نہیں. کوئی زکات تو صرف ایمان والوں کو دی جا سکتی ہے، زکات جو ہے کافر کو تو نہیں دی جا سکتی. اب وہ منکر ہے، وہ جو ہے گناہ کو حلال سمجھ رہا ہے. اگر کوئی روزے کو مثلا کہے کہ روزہ فرض نہیں ہے تو مسلمان رہے گا؟ کافر ہو جائے گا. اسی طرح سے کوئی کہے کہ ایک چیز حرام ہے، شریعت نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو وہ کہے کہ حلال، تو وہ مسلمان رہے گا؟ مسلمان نہیں رہے گا. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے. نہیں فرمایا ہے؟ فرمایا. میں مفتی صاحب سے میں نے باقاعدہ معلوم کیا, حضرت عینین فرمایا تھا. ہاں عینین فرمایا, دونوں آنکھوں کا زنا ہے, شدت ہے. تو جب دونوں آنکھوں کا زنا ہوا تو کتنا گندا کام ہوا. اور کلام پاک میں بالکل صریح فرما دیا کہ مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اور عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, نامحرم پر نہیں پڑھنے دینا ہے. تب کلام پاک میں صاف حکم, حدیث شریف میں صاف حکم, تمام پرانے اہل حق علماء کا بالکل متفقہ فیصلہ. اب ٹیلی ویژن کے اوپر گھر کے مرد عورت کو دیکھتے ہیں یا نہیں, یہ بتائیے مجھے آپ. ٹیلی ویژن ایسا ہے جس میں عورتیں نہ آتی ہیں, تو یہ آنکھوں کا زنا ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے صاحب نہیں, یہ بڑے بکرات بنتے. کہتے نہیں, ہم بندگاہ شہوت نہیں دیکھتے. اچھا تو پھر کیوں دیکھتے ہو؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ پھر اس حدیث شریف کا تم کیا جواب دو گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں اور ازواج مطہرات میں سے دو بیٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ حجرے کے ساتھ ہی مسجد تھی اور اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. اتنے میں ایک صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تم پردے میں ہو جاؤ. تو ان ازواج مطہرات نے ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ تو نابینا ہے, یہ ہمیں نہیں دیکھتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اندھی ہو, تم بھی اندھی ہو کیا؟ تم تو انہیں دیکھتے ہو. اب بتائیے کس چیز کو منع کیا گیا؟ چہرے کو دیکھنے سے منع کیا گیا نا, اور تو کوئی چیز کھلی ہوئی نہیں ہوتی صحابی کو. تو یہ کیا ازواج مطہرات نعوذ باللہ بشہوت دیکھ رہی تھی؟ نعوذ باللہ. کوئی وہم آ سکتا تھا؟ امت کی مائیں, ایک نابینا صحابی تشریف لائے, یہاں شہوت کا کیا گزر؟ مطلقاً نظر حرام ہے, نظر علی الاطلاق حرام ہے, کیونکہ قرآن میں علی الاطلاق فرما دیا گیا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, نامحرم پہ نہ پڑھنے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے, شہوت ہو یا نہ ہو. نہ ہوگی تو ہو جائے گی, دیر کیا لگتی ہے؟ بزرگوں نے تو اپنی بیٹیوں تک کو بھی دیکھنے سے احتیاط کی. مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. تو اب جو ہے یہ ٹیلی ویژن جو دیکھ رہے ہیں, اور گھر کی عورتیں وہ مرد ٹیلی ویژن پہ پڑھنے, وہ نیوز ہی خبریں پڑھنے آتا ہے, لیکن اس کو دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی؟ یہ آنکھیں بند کر لیتی. یہ دونوں آنکھوں کا زنا ہوا, پورا کنبا بیٹھ کے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, بے حیائی کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن ہمارا بے حیائی کا معیار بدل گیا, شریعت معیار نہیں ہمارا, ہم نے اپنا ہی معیار بنا لیا. تو یہ اتنا, پھر تصاویر گناہ ہے, پھر لہو و لعب گناہ ہے, پھر موسیقی گناہ ہے, پھر دین کا استحضاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ, وہ کوئی کم گناہ ہے؟ اتنے تو گناہ ہیں اور پھر بھی تم ٹیلی ویژن گھر میں رکھو. کیوں گھر میں ٹیلی ویژن؟ گھر میں کیوں ٹیلی ویژن ہے؟ غیرت مند مسلمان کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہو سکتا. مرد عورت بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی نہیں؟ کیا وہ اس کو زنا فرمائے اور ہم گھر میں بیٹھے زنا کریں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو ان سے پوچھئے, آپ ٹیلی ویژن گھر میں جن کے ہیں, ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آئے گا کہ یہ گناہ ہے. تو پھر ایمان کہاں رہا؟ جو چیز صراحتاً حرام ہے اس کو تم نے جائز سمجھ لیا, تفریح ہو رہی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ٹیلی ویژن کے بارے میں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کو تم نے اپنی تفریح بنا لیا. انا للہ, یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی ہماری تفریح. جیسے فٹ بال کھیلتے ہیں ایسی اللہ تعالی کے حکموں کو پیروں سے رونتے ہیں, اس میں ہمیں مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم پامال کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے, اس میں ہمیں مزہ آ رہا ہے, یہ ہماری تفریح ہے. تو جب تمہارا کوئی یہ تمہارا معیار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پامال کرو, اس میں مزے لو, تفریح کرو, اس سے تمہارا دل خوش ہوتا ہے, اس سے تمہارے دل کو سکون ملتا ہے, تو پھر ایمان کہاں رہا تمہارا؟ سوچنے کی بات ہے. ہمیں خود بھی اپنی احتیاط کرنی ہے اور اپنے متعلقین کو بھی اس سے بچانا چاہیے. اگر ہم بڑی تبلیغ کر رہے ہیں, کیا تبلیغ کر رہے ہو تم؟ اپنے متعلقین کو تو بچاؤ. انفسکم واہلیکم نارا, یہاں سے وہاں بھاگتے پھر رہے ہو. ارے جن چیزوں کو روکنا ان کو روکتے کیوں نہیں ہو تم؟ تم سے سوال نہیں ہوگا کیا؟ اگر تم بچتے ہو تو دوسروں کو بھی تو روکو, اپنے متعلقین کو بھی تو روکو. کیا کلام پاک کی آیت نہیں ہے قو انفسکم واہلیکم نارا؟ بڑے صوفی ہیں, بڑے شیخ ہیں, بڑے تسبیح ہیں، بڑے اشراق پڑھنے والے، بڑے ہوا بھی ان، ارے گھروں میں، گھر میں تو دیکھو اپنے کیا ہو رہا ہے، اپنے گھر کی تو خبر لو، خود اپنی تو خبر لو، ہو انفسکم واہلیکم، نعرہ میں سب سے پہلے انفسکم ہے، پہلے اپنی تو خبر لو، اپنے کو تو بچاؤ، غصہ کرتے ہو خود، کون سا اپنے نزدیکوں کو، نظروں کو بچاتے ہو، دوسروں کو کہاں سے بچاؤ؟ پھر فرما رہے ہیں کہ تم کرو یہ، لیکن اس کا وبال بھی تم گھر گھر دیکھ رہے ہو، نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ امن ہے، نہ عافیت، امن اٹھتا جا رہا ہے، تو کیوں نہیں اٹھے گا، کیوں نہیں اٹھے گا امن، جب تم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو روندو گے، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بھی آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، رات کے وقت آپ حیدری مارکیٹ یا کوئی بھی مارکیٹ جا کے دیکھ لیجیے گا کیا ہوتا ہے، موسیقی زوروں میں چلتی ہوتی ہے، بے حیا عورتیں گھومتی رہتی ہیں، اور ان بے حیا عورتوں کے ساتھ یہ برقع پوش عورتیں بھی مل جاتی ہیں، کہ ان کو تو بازار جائے بغیر چین نہیں ملتا، ارے بھائی اگر نہ ہو لباس گھر میں بنا لو، کسی مرد سے منگوا لو، کیوں جاتی ہو بازار؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کی بہترین جگہ کون سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، جب جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں ان سے پوچھ کر بتاؤں، اس طرح کا مضمون ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دنیا کی بہترین جگہ کون سی، وہ مجھے نہیں پتا، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤں، اور اس کے بارے میں ہے کہ وہ جب پوچھنے گئے اس بات کو تو اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب ان کو نصیب ہوا جو پہلے نہیں ہوا، اور پھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا جبریل علیہ السلام نے کہ دنیا کی بہترین جگہ مسجد ہے، اور دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے، دنیا کی بدترین جگہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکا گیا ہے، تو وہ بازار کیسے جاتی ہیں؟ سخت مجبوری میں بے شک اجازت ہے، لیکن مردوں کو چاہیے کہ زیادہ تر کام وہ مردوں سے کروائیں بازار کا، عورتوں کو مجبور نہ کریں ان باتوں کے اوپر، جو عورت نہیں جانا چاہتی اس کو مجبور کیوں کرتے ہیں؟ کوئی انتظام کرو، ہر چیز کی تو انتظام ہوتا ہے، اب یہی عورت ہے اس کو تم بازار بھیج رہے ہو، اب وہ اگر خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے پھر کیا کرو گے؟ پہلی وہی کام کرو، پہلی وہی کام، یہ اس کام کے لیے تھوڑی ہے عورت کے، تو اس کو تم بازار کا کام سارے لگا دو، اور وہ جو ہمارے ماشاءاللہ ویسٹرن کنٹریز امریکہ وغیرہ رہنے والے ہیں، وہ تو انہوں نے بس میاں صاحب آفس جاتے ہیں، باقی بینک کا کام بھی بیوی کرے، اور جتنے باہر کے کام ہیں وہ ڈرائیو بھی کرے، بچوں کو بھی پہنچائے، ان کو بھی لائے، کوئی چیز خریداری ہے تو وہ بھی لائے، یہ عورت اس لیے تھی، عورت تو گھر میں رہنے کے لیے، اور عورتوں کو بھی شوق ہو جاتا ہے پھر فیشن زدہ، ایک عورت کر رہی ہم بھی کریں گے، شامت اعمال کا ایک ہمہ گیر وبال ہے جو آج کل ساری قوم بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنے قہر سے، اپنے غضب سے، یہ معمولی بات نہیں کہ احکامات الہیہ کی خلاف ورزی کرو، کبائر کا ارتکاب کرو، اور سمجھو کہ یہ تہذیب حاضرہ ہے، آج کل کا تقاضا ہی ایسا ہے، ہم مجبور ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، مگر تم سمجھ لو کہ مجبوری سمجھ کر یا خوشی سے کرو، مگر اللہ کے غصے اور غضب سے تم نہیں بچ سکتے، قانون الہی نہیں بدل سکتے، تم گناہ کرو گے، ہر گناہ پہ اللہ کا غضب ہوگا، ہر گناہ پہ اللہ، کبائر کرنے کے بعد عصیان اور طغیانوں کے بعد اس پر اصرار کرنے اور جاری رہنے کے بعد اس کو ترک نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کیسے نجات اور مغفرت کی امید رکھ سکتے ہیں، بلکہ اندیشہ ہے کہ کہیں توبہ کی توفیق ہی نہ سلب کر لی جائے، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ وظیفہ وہ وظیفہ، اور وظیفے کو سمجھتے ہیں کہ اسی میں کوئی چھو منتر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ سارے گناہ کرتے ہوتے ہیں، ارے تم بیمار ہو، وہی صاحب جو بیمار ہیں ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، وہی آفس میں پتہ نہیں کون سا ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، میں تو خیر اس طرف تھا، لیکن آرام سے ساری ان کا تماشا جاری ہے، اور سورہ فاتحہ مجھے بتا رہے، تو اسی لیے میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ دوا نہیں ہے، دعا ہے، اور یہ دعا ان شرارتوں کے ساتھ قبول ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غافل قلب کی دعا قبول نہیں ہوتی، تم تو غفلت میں مبتلا، تم کو اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں، اسی کو غفلت کہتے ہیں، غفلت کیا ہے؟ جہاں جہاں قرآن میں غفلت آیا ہے، غفلت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پرواہ نہ ہونا، وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہ کرے، اور ایک یہ کہ معلوم ہو تو اس پہ عمل نہ کرے، یہی دو چیز، بے پرواہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے، دیکھو ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، رمضان شریف کے روزے آ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دھواں دھار برستی ہے، توبہ کر لو، گناہوں کو ترک کر دو، اس کے بغیر تم اللہ کی رحمت سے دور رہو گے، یاد رکھو گناہ غضب کو دعوت دیتا ہے، اور رمضان المبارک میں گناہ اور زیادہ غضب کو دعوت دیتا ہے، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، جس قدر مقدس مہینہ اور جس قدر مقدس جگہ اتنا ہی زیادہ گناہ پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. تو اب رمضان المبارک آ رہے ہیں, سنبھل جاؤ, رمضان شریف کے روزے آ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دھواں دھار برستی ہے, دھواں دھار برستی ہے. توبہ کر لو, گناہوں کو ترک کرو. رمضان المبارک جیسے برکت و رحمت کے مہینے میں توبہ اور استغفار سب قبول ہونے کا وعدہ خداوندی ہے. اللہ تعالیٰ کے جوش رحمت کو دیکھو کہ فرماتے ہیں یہ مہینہ میرا ہے, میں اس کا اجر دوں گا. صاحب ایمان کے لیے ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا, ماہ رمضان کو اپنے ساتھ کیوں مخصوص کیا, کیوں یہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. سنو, یہ مہینہ اس لیے مخصوص کر لیا کہ جتنی بھی نعمتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے تھے اور ان کو راضی کرنا چاہتے تھے اور ان کی امت پہ جتنا رحم فرمانا چاہتے تھے سب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عطا فرمایا. اپنے اب بدنصیب ہے وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور اس ماہ مبارک سے فائدہ نہ اٹھائے, وہ بدنصیب ہے. ہلاک ہو جائے وہ شخص, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت اس نے نہ کرائی. اور مغفرت صرف توبہ سے ہوتی, اجتماعی دعاؤں سے مغفرت نہیں ہوتی. یاد رکھیے, اجتماعی دعائیں ایک تو سنت نہیں ہیں جو آج کل بس رمضان کا ایک نچوڑ, ٹیلی ویژن کے اوپر اجتماعی دعائیں, حرام در حرام, گناہ در گناہ. اور اجتماعی دعائیں ویسے بھی نہ سنت ہیں, نہ یہ صحیح طریقہ ہے, نہ ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنایا ہے. کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے مریدوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے کبھی, اور کبھی دعا کی تعلیم کے لیے کبھی کسی اللہ والے نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو لوگ اس کے ساتھ ہو گئے, ایک الگ بات ہے. ورنہ دعا کا اصل حکم یہ ہے کہ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, تضرع ہونا چاہیے اور خفیہ ہونا چاہیے. خفیہ کہتے ہیں کہ اگر میں دعا کر رہا ہوں تو ان کو پتہ نہ چلے, اس کو خفیہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا مانگا, اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دیکھ لیجئے, سب سے اہم مجمع اگر کوئی ہو سکتا تھا تو حجۃ الوداع کا مجمع تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع میں دعا مانگی, وقوف عرفہ میں, اس سے پہلے خطبہ دیا ہے. خطبہ جب ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے اس خطبے کی آواز کو دور دور تک پہنچا دیا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے. لیکن جب وقوف کا وقت شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر اپنی اونٹنی کے اوپر ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہیں, اس کے بعد کسی کو پتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی. اگر اجتماعی دعا اچھی ہوتی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جیسے سب تک پہنچ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ پہنچ جاتی؟ اس طرح سے مزدلفہ میں پھر دعا مانگی گئی خاموشی سے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, یہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر تین تین میل آواز پہنچاتے ہو دعا کی, اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کرتے ہو تم, غلط ہے یہ. یہ سب رسمی باتیں بن گئی اور اس سے ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سب شامل ہو جاتے ہیں. اب جناب جس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے, بے پردہ عورتیں ہیں, سب شامل ہو گئے اور انہوں نے جناب کہا شب قدر ہے یا ختم قرآن ہے اور پھر خوب دعا مانگنی شروع کی, اور دعا مانگنے میں یا اللہ معاف کر دیجیے, اور وہ ایسے انداز سے اور ایسے اسلوب سے اور ایسے الفاظ کے ساتھ کہ دل پگھل جائے اور رونا آنے لگے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سچ بات کہہ رہا ہوں. چنانچہ وہ رونے لگ جاتے ہیں اور خوب, اب وہ جب نکلتے ہیں وہاں سے تو سمجھتے ہیں کہ میں بخشا بخشایا ہوں, حالانکہ بالکل ارادہ ان کا گناہ چھوڑنے کا نہیں ہے. اسی ٹی وی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں, اسی ٹی وی کو جا کے پھر گھر میں دیکھتے ہیں, وہی بے شرمی, وہی بے حیائی, وہی بے پردگی. تو یہ اس سے کیا معافی ہو گئی ان کی؟ ہرگز معافی نہیں ہوئی, کیونکہ بغیر توبہ کے کبائر کی معافی نہیں ہو سکتی. اور یہ دھوکے میں آ گئے. بھائی اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتے ہیں گناہ سے توبہ کرو. ہمارے اہل اللہ سب سے پہلی چیز کیا کراتے ہیں؟ گناہ سے توبہ. پہلے تو مناسبت دیکھ لیتے ہیں, جب مناسبت طے ہوگی اصول بتا دیتے ہیں. جب اصول معلوم ہو گئے تو وہ بیعت ہونا چاہتا ہے تو بیعت کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ کیا ہے بیعت؟ بیعت تو نام دے دیا گیا. گناہوں سے توبہ ہے کہ نہیں؟ میں تو آج کل بیعت کسی کو کرتا ہوں تو اس کا جو پرچہ وہ بھی اس کے حوالے کر دیتا ہوں, لو پڑھ, یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو نوٹ کر لینا اور رکھ لینا. اور آج کل نکاح میں بھی یہ کر رہا ہوں کہ کسی کا نکاح پڑھایا تو اس کو وہ پرچہ دے دیتا ہوں کہ تاکہ تم کو یاد تو رہے کن اقوال کے ساتھ اور کن خطبہ کیا خطبہ تھا اور کس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے. کچھ شرم تو آئے نا کبھی دیکھ کر. تو ہمارے یہاں تو گناہ سے توبہ کرائی جاتی ہے کہ یہ پہلی منزل ہے, یہ پہلا قدم ہے. رہی رمضان المبارک کے تم رحمتیں, دیکھیے ابھی صاف بتایا, تم چاہتے ہو ان کی رحمتیں تمہیں مل جائیں رمضان المبارک کی, توبہ کرو, تمام گناہ چھوڑو. حق تعالیٰ کسی ایک گناہ کے سے ساتھ بھی راضی نہیں ہوں گے تم سے. کیوں ہوں گے؟ بادشاہ اپنے نافرمان سے راضی ہو جائے گا؟ وہ بادشاہ ہوا یا اس میں عیب ہو گیا؟ عیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے، وہ ایک الگ چیز ہے، بشرطے کہ تم ایمان لے کے گئے. لیکن اگر ایمان ہی ختم ہو گیا، جیسا کہ ہو رہا ہے کہ جب تم نے گناہ کو حلال سمجھ لیا اور جب توبہ کی ضرورت سے انکار کر دیا، اور یہ مقتدائے دین پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ گئے، توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، چنانچہ کبھی توبہ نہیں کرائیں گے، بس دعا کر کے چھٹی کر دی، وہی ضرورت ہی نہیں ہے. جو چیز سنت کے خلاف ہے اس میں کبھی برکت نہیں ہے. خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. جب اللہ نے کے رسول نے اس طرح کی اجتماعی دعائیں نہیں مانگی، صحابہ نے نہیں مانگی، تابعین نے نہیں مانگی، تبع تابعین نے نہیں مانگی، ہمارے اولیاء نے نہیں مانگی، تو پھر آپ کہاں سے اس کی گنجائش نکالتے ہو؟ زبردستی کا ٹوچتے ہو، مجمع بڑھاتے ہو. توبہ کرنا چاہیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو اس دین کے اوپر قائم رکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور جس کو صحابہ نے عمل کر کے دیا.